الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کا جو حصہ آج ہم نے پڑھا ہے اس میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے دیندار آدمی کی موت کا نقشہ بیان کیا ہے. جو آدمی دین پر اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کی زندگی کا آخری وقت کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ دینداری پر اللہ کامیاب فرماتے ہیں اور بے دینی پر اللہ ناکام فرماتے ہیں، اور پورا قرآن پاک اسی کا خلاصہ ہے. جو بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنی زندگی کو دین پر اور اللہ کے حکموں پر اگر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، موت کے وقت بھی کامیاب کریں گے، قبر میں بھی کامیاب کریں گے، حشر کے میدان میں بھی کامیاب کریں گے، پل صراط میں اور جنت بھی اللہ کامیاب کریں گے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو کامیابی ہے اللہ نے اس کو غیب میں چھپائی ہے، یہ کامیابی جو ہے ظاہر نہیں فرمائی، ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ کامیابی دین پر چلنے میں کہاں کامیابی ہے، اس کو غیب میں چھپا دیا ہے. اگر ظاہر کر دیا جائے تو سب آدمی آگے بڑھ جائیں. اس کامیابی کو اللہ نے چھپا دیا ہے، لیکن یہ معاملہ موت پر کھلے گا. ہم میں سے ہر ایک کا جو معاملہ ہے، میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہوں یا میں اللہ کی نظر میں ناکام ہوں، یہ معاملہ موت پر کھلے گا. موت کب آئے گی یہ ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، لیکن یہ بات بالکل 100% یقینی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، یہ 100% یقینی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر انسان کے دنیا سے جانے کا تذکرہ فرمایا. کہیں پر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان کی دنیا سے جانے کا نقشہ کھینچا ہے، کہیں پر بے دین نافرمان اور مجرم کیسے دنیا سے جاتے ہیں ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے. اور یہ کھول کر صاف اسی لیے بتا دیا کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی لائن پر ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنی زندگی کو دین پر لائے. اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میری زندگی کو تو دین سے سوار دے. آدمی اپنی زندگی کو سوارے دین سے، دین کو اب زندگی کو اگر دین سے سوارے گا، بس اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھولیں گے. کیسی کامیابی؟ سبحان اللہ، مرتے ہی اس کا اعزاز شروع ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا میں آزمائشوں سے گزرے، امتحانات سے گزرے، لیکن موت پر اس کا اعزاز اللہ بتائیں گے. مسلمان کا مقام دنیا میں نہیں ظاہر ہوگا، وہ تو آزمائشوں میں، مشقتوں میں، تکلیفوں میں، لیکن موت پر مومن کا اعزاز بتائیں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کے انتقال کا وقت آئے گا 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے جنت سے خوشبوئیں لے کر آئیں گے. 500 فرشتے اور جنت کا کفن لے کر آئیں گے اور آخر میں ملک الموت آئیں گے. اور یہ جو 500 فرشتے آئیں گے ان میں کے جو مقربین ہیں دیندار مرد ہے یا دیندار عورت ہے اس کے بدن میں اعمال کی خوشبو سونگیں گے, نماز کی خوشبو, قرآن پاک کی تلاوت کی خوشبو, اللہ کے ذکر کی خوشبو, صدقے کی خوشبو, یہ خوشبو ہیں. روحانیت جب تازہ ہوتی ہے یہ آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ ان اعمال میں خوشبو ہے. فرشتے ان اعمال کو بدن میں سونگیں گے کہاں کہاں خوشبو ہے. اور ملک الموت جب آخر میں آئیں گے فرشتوں سے پوچھیں گے ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اعمال کی, فرشتے کہیں گے ہاں آ رہی ہے. اچھا چلو ذرا میں بھی تو سونگ لوں. ملک الموت جو ہوتا ہے وہ مومن کی پیشانی کو سونگتا ہے کہ سجدے کی خوشبو اس کی پیشانی سے آ رہی ہے یا نہیں. اور سلام علیکم مومن مرد ہے وہ مومن یا عورت ہے اسے سلام, وعلیکم السلام کہے گا انا الملک الموت, میں ملک الموت ہوں اور تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. وہ ذرا گھبرائے گا, وہ کہے گا کہ کیا ہے بیوی بچے کاروبار. اللہ تخافو ولا تحزن وابشروا بالجنہ. نہیں نہیں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں تو نعمتوں کا نظام ہے. ارفع رأسک ذرا اپنا چہرہ اوپر کرو, ارفع رأسک جیسے وہ اپنا سر اونچا کرے گا جنت کی نعمتیں اللہ کھول دیں گے, آسمان کے دروازے کھول دیں گے اس کے لیے. اور اس کے اس سے اور ملک الموت اس سے کہیں گے انظر الى جبہتی, میری پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے ذرا پڑھو. انظر الى جبہتی, پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی مومن اس کلمے کو پڑھے گا اس کی روح قبض ہو جائے گی. یہ ہے دیندار کی موت. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کے موت کا وقت قریب آتا ہے کچھ فرشتے جو رحمت والے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, آپس میں دونوں بات کر رہے ہیں اور یہ حضرت سن رہے ہیں. میں نے ان کا فلاں جگہ پر نام دیکھا ہے, ایک کہے گا ان کا درجہ فلاں جگہ ہے اور ایک کہے گا فلاں عمل ان کا بڑا مشہور ہے آسمانوں میں. اور یہ سن رہا ہے سبحان اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے آسمانوں میں. ان اللہ یحب التقی الخفی العبد, اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو دنیا میں گمنام رکھے, آسمانوں میں مشہور ہو اور اللہ سے ڈرے. اذا غابوا لم یفتقدوا اذا حضروا لم یعرفوا, مجلس میں آ جائیں تو کوئی پہچانے نہیں, اگر مجلس سے غائب ہو جائے تو کوئی اسے پوچھے نہیں. قلوبهم مصابیح الہدا, ایسے لوگوں کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. لو اقسم لعلی اللہ لابر, کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. یہ لوگ ہیں ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جا رہے مدینہ کی گلی میں, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے کہنے لگے ہذا ابو ذر, یہ ابو ذر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ انہیں کیسے پہچانتے ہیں آپ, یہ ابو ذر ہیں تم انہیں کیسے؟ فرمایا ہوا اشہر عندنا من عندکم, یہ ابو ذر ہمارے پاس تمہارے سے زیادہ مشہور ہیں, ہمارے پاس ان کی بڑی شہرت ہے ابو ذر کی. فرمایا اچھا کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا بات ہے کہ تمہاری شہرتیں آسمانوں میں؟ فرمایا اللہ کے رسول کوئی عمل نہیں, دو کام کرتا ہوں, لصغره فی نفسه وکثرت قراءته قل هو اللہ احد, ایک تو میں اپنے کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں, اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہوں. اللہ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے کو اچھا سمجھے, کسی انسان کو یہ حق دیا ہی نہیں. جس طرح اپنے کو اچھا سمجھنا کسی کا حق نہیں، دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ بھی کسی کا حق نہیں. یہ دونوں باتیں، خود کو اچھا سمجھنا یہ حق نہیں ہے میرے اوپر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بھی مجھ پر حق نہیں ہے. لصغره فی نفسه، میں اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہوں، اور کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہوں کثرت سے. اور یہ عمل دیکھو کتنا مختصر ہے، لیکن اللہ رب العزت اس عمل کا نتیجہ بتا رہے ہیں، آسمانوں میں ان کی شہرت. فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ بڑے مشہور ہیں، ان کا فلاں عمل مشہور ہے. اچھا، ملک الموت آتے ہیں، اور آ کر جب ان کی روح نکالی جاتی ہے، اگر روح کے نکلنے میں اگر ذرا سی تکلیف ہو، ماں جس طرح بچے کو سینے پہ ہاتھ پھیرتی ہے نا، اس طرح ملک الموت اس کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ ذرا سا اوپر دیکھو کیا ہے. جیسے ہی وہ آسمان پہ نظر کرے گا، جنت کی نعمتیں اسے دکھائی دیں گی، اور اس کی روح نکل جائے گی. اللہ، فرشتے جو آئے نا، یہ فرشتے اس کی روح کو اکرام سے لے جائیں گے. ایسا اکرام مومن کی روح کا ہوتا ہے. اللہ، یہ دیکھو نا دوستو، یہ سب چیزیں اللہ کرے ہمارے ساتھ پیش آئے، اور اسی امید پہ انشاءاللہ ہمیں کہنا ہے، اللہ، بس اللہ کی امید. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جس سیڑھی سے تشریف لے گئے، مومن کی روح اسی سیڑھی سے جائے گی آسمان. بیت المقدس سے آسمان پر جو سیڑھی لگائی گئی تھی آپ کو، مومن کی روح اسی سیڑھی سے جائے گی. مومن کی روح جب اس راستے سے گزرے گی، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کرے گی. تعلق ہوگا دنیا میں نبی سے، نبی کی سنتوں سے، نبی کے طریقوں سے، ان کی تعلیمات سے، فوراً محسوس کرے گا یہ وہ راستہ ہے جو میرے محبوب کا ہے. آسمان اول پہ پہنچیں گے، استقبال، سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم ادخلوها خالدین. ہر طرف فرشتے سلام، حتیٰ کہ جب پہنچے گی یہ روح، اللہ کہیں گے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اس روح کو اعلی علیین میں داخل کر دو. اعلی علیین کیا ہے؟ یشہدہ المقربون، بڑے مقرب فرشتوں سے اللہ کہیں گے بڑی پاکیزہ روح آئی ہے، اس کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو پاکیزہ بنایا. گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اعمال سے، تلاوت سے، ذکر سے اپنی روح کو پاکیزہ بنا کے. اسی لیے ہماری ذمہ داری، جسم آدمی کس طرح پاک صاف رکھتا ہے، اپنی روح کو پاکیزہ رکھے، روحانیت بالکل صاف. کوئی عمل ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، فوراً اللہ سے مان. اور اس کے انتقال پر حدیث میں آتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. اس کی تفسیر میں حدیث آئی ہے کہ جب اس مومن کا انتقال ہوتا ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس کے اعمال جس راستے سے گزرتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، جس دن جو اعمال جس راستے، حتیٰ کہ زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس حصے پہ وہ عبادت کرتا تھا. وہ فرشتے اس بندے کی جدائی پہ غمگین، فرشتے رہتے نا، ہر مومن کے ساتھ فرشتے لگے رہتے ہیں. ہم تلاوت کر رہے ہیں، پڑوس میں آگے ذکر کر رہے ہیں، کچھ فرشتے خاص ہوتے ہیں. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جدائی پہ غمگین، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی نیک خاتون تھی، چلی گئی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے گھر کے سامنے اگر کوئی درخت ہے تو وہ درخت بھی اس کی جدائی پہ روتا ہے کہ جب تک یہ نیک کام کرتا تھا، اس کی نیکی کا اثر مجھے ملتا تھا. دیندار بننے میں کتنا فائدہ ہے، دیکھو زمین کا حصہ رو رہا، آسمان کے دروازے رو رہے ہیں، فرشتے اس کے جدائی پہ غمگین ہیں، گھر میں اگر درخت ہیں تو وہ درخت بھی غمگین ہیں. اسی لیے دیندار کا وجود باعث رحمت ہے، دنیا میں رہے گا رحمت کا سبب بنے گا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی تفسیر قرآن پاک کی انہوں نے لکھے ہیں، وہ کہتے تھے قرطبہ والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، اے قرطبہ والو، میرا رہنا یہاں پر اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، میرا وجود تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے روکا ہوا ہے. یہ لوگ قرطبہ والے سمجھے نہیں، حضرت کا انتقال ہوا 6 مہینے کے بعد اللہ کا عذاب شروع ہو گیا قرطبہ پر. ایک مومن اللہ سے تعلق قائم کیا ہوا، اس کا وجود باعث رحمت ہے. اب یہ ایمان والے کی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عمل ہوا، ایک صحابی بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیت، عجیب آیت، بڑی بشارت دینے والی آیت، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جان، چل اپنے پروردگار کی طرف، اس حال میں چل کہ اللہ بھی تجھ سے خوش، تو بھی اللہ سے خوش، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور سنا تو سننے لگے کیسی بشارت والی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہنے لگے، وہ جو آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے یہ آیت پڑھ رہا ہے، ایک کیسی خوشخبری دینے والی آیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر اللہ تمہیں مبارک کرے، تمہاری موت کا وقت جب آئے گا تو فرشتے تمہارے سامنے یہی آیت پڑھیں گے، ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبہ ارجعی الی روح و ریحان و رب غیر غضبان، پاکیزہ جان، پاکیزہ روح اور پاکیزہ بدن میں تھی، پاکیزہ اعمال کرنے والی، اب وقت آیا ہے خوشبوؤں کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف چل، اور اس حال میں چل کہ اللہ تجھ سے بالکل ناراض نہیں، راضی ہے، اور رب غیر غضبان، بالکل غصے میں نہیں ہے تجھ پہ، چل یہ معاملہ اس کی روح کے ساتھ۔ اور ادھر گھر والے کیا کر رہے ہیں، 500 فرشتے جو خوشبو اور جو جنت کا کفن لے کے آئے ہیں، گھر والے جب میت کو غسل دیتے ہیں، قبل اس کے کہ کوئی خوشبو لگائیں، یہ فرشتے آگے بڑھ کے جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں روحانیت کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بتاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں، مادیات کی باتیں تو آنکھوں سے دیکھ کے سمجھتا ہے آدمی، یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گھر والے کفن پہنائیں، جنت فرشتے جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیا، کفن پہنا دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر جب قبرستان لے جایا جائے گا، گھر سے لے کر قبرستان تک فرشتے دونوں طرف قطار لگائے کھڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں طرف فرشتے کھڑے ہیں، اور جب میت گھر سے قبرستان کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بس سلام سلام سلام، مرحوم اس سلام کا جواب دے گا۔ اور جنازے کے اٹھانے میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو مرحوم یہ کہتا ہے، قدیمونی، کیوں تاخیر کر رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے یہاں سے جانا ہے، قدیمونی قدیمونی۔ اور جہاں قبر میں داخل کیا، قبر کہتی ہے، مرحبا مرحبا، روئے زمین پر جتنے چلنے والے تھے، بس تمہارا ہی انتظار تھا، آج تم میرے پاس آئے ہو، دیکھو تو صحیح میرا، میں تمہارے ساتھ کیا اکرام کرتا۔ منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوگا۔ جب سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوگا، نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، صدقے کی نیکی، زکات کی نیکی، یہ ساری نیکیاں آ جائیں گی، گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ہمیں ساتھ رکھا، یہاں ہم۔ صبر کونے میں کھڑا ہوگا، وہ کہے گا، میں تو انتظار میں ہوں کہ اگر میری ضرورت ہو، ورنہ تو میں حشر میں تمہیں ملوں گا۔ سوال جواب کا جب معاملہ شروع ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، منکر نکیر، منکر نکیر کو اسی لیے منکر نکیر کہتے ہیں کہ اجنبی ہے وہ، منکر منکر جو ہے نا، گناہ کو بھی منکر کہتے ہیں، منکرات کو، گناہوں کو منکرات اسی لیے کہتے ہیں، مومن کا گناہوں سے کوئی تعارف ہی نہیں ہے، اجنبیت ہے۔ اور نیکیوں کو معروف عربی میں اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کا نیکیوں سے جان پہچان ہے، یہ معروفات ہیں، یعنی مسلمان اس سے بڑی جان پہچان ہے، یہ تو کام۔ اور منکرات جو گناہ ہے، یہ تو اجنبی ہے، اس سے کوئی مومن کا رشتہ ہے ہی نہیں، اسی لیے منکر نکیر کہ اس سے کسی کی جان پہچان نہیں۔ جب وہ آئے گا اور اٹھائے گا میت کو، تو ایسے گھبرا کے اٹھے گا کہ اس کا جو کفن ہے وہ سیدھے نیچے تک پھٹ جائے گا۔ اور سوال جواب کے لیے جب کہیں گے مر رب، وہ کہے گا رہو تھوڑی دیر، ٹھہرو، پانی لاؤ میرے لیے، وضو مجھے کرنا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میری قصر کہیں قضا نہ ہو جائے۔ دنیا میں فکر تھی نا، کوئی نماز پزا نہ ہو، وہ دیکھ رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے، عشاء کے بعد بھی اگر کسی کو دفن کریں قبر میں اس کو عصر کا وقت پیش کیا جائے گا، فجر کے بعد اگر کسی کو قبرستان میں دفن کریں قبر میں جو وقت پیش کیا جائے گا مسلمان کو وہ عصر کا غروب کا وقت پیش کیا جائے گا، وہ اٹھتے ہی کہے گا مجھے لوٹا لاؤ، پانی لاؤ، وضو کروں، سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. فرشتہ کہے گا حضرت آپ کہاں ہیں، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کہیں اور ہیں. او جب دیکھے گا اچھا سوال جواب کا معاملہ، مر رب ما دینک، ہاں دور دور سے نماز روزہ نیکی ساری نیکیاں کھڑے ہیں تسلی دے رہے ہیں، بڑی سختی سے بات. جب سارے جوابات ہو جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ شفقت سے بات کرے گا، کہے گا دیکھو وہ جہنم ہے، وہ تمہاری جگہ ہو سکتی تھی، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا، وہ جگہ ہو سکتی تھی، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اور جنت کی 77 کھڑکیاں تمہارے لیے کھول دی جائیں گی، اور جنت کا بسترا لایا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو قبر نہ بھیجے. حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب قبر میں رکھے، آپ کے چہرے انور پہ کچھ نہ انہیں کچھ سرخی زردی اس طرح کا رنگ بدل رہا، پھر اچانک آپ مسکرائے. ایک صحابی پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا کہ قبر ہر آنے والے کو بھیجتی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری بیٹی بڑی زخموں میں تاب لا کر زخموں کو برداشت کر کے شہید ہو کر تیرے پاس آئی ہے، اس پر سے یہ چیز اٹھا لے. اللہ نے یہ چیز اس پر سے اٹھا لی. حدیث میں آتا ہے مومن کو قبر کیسے بھیجتی ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو لے کے شفقت سے دباتی ہے. ایک ہے دبانا، وہ دبانے میں، اور جو ہے ماں اپنے بیٹے کو لے کے آغوش میں جو دباتی ہے نا، بڑا فرق ہے. یہ اصل کامیابی ہے دوستو، یہ جو ہے نا یہ اصل، کہ یہ موت پر کھلے گا، یہ دنیا سب رلے ملے ہیں. بازار میں چلے جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، شادیوں میں چلے جاؤ، سب ایک ہیں، لیکن آدمی کی جو کامیابی ہے وہ موت پر کھلے گی. ہاں، اور وقت ہاتھ سے نکل جا چکا ہوگا. اس ناکامی سے بچنے کے لیے اور کامیابی لینے کے لیے وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. جیسے آدمی اپنی قبر دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ میرا آئندہ نتیجہ کیا ہونے والا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما القبر روضۃ من رياض الجنة او حفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے. خوشخبری ملی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑیاں تر ہو جاتی. حسن بصری فرماتے ہیں آج امت کے دل سخت اس لیے ہو چکے ہیں، قبرستان جاتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے. آدمی قبرستان جاتا ہے لیکن ذرا بھی اس کے دل پہ دستک نہیں، کبھی کھلے دل سے آدمی نہیں جاتا کہ یہ قبر مجھے کیا کہتی ہے. قبر آدمی کی جیسے بتا دے گی یہ میرا انجام ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے ہر امتی کے سینے میں 30 آیتوں والی سورت آیت یاد ہو جائے. ابا کی خواہش پوری کرتے ہیں، دادی کی خواہش پوری کرتے ہیں، بیوی کی خواہش، شوہر بیوی شوہر کی خواہش پوری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میری خواہش ہے کہ میرے امتی کے سینے میں یہ سورت آ جائے تبارک الذی 30، اور یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلانے والی. اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کی حالت میں، کون سی بیماری؟ جو بیماری آدمی کو موت تک لے جاتی ہے، اس بیماری کے حالت میں اگر کوئی کثرت سے سورہ اخلاص پڑھے. اسی لیے کب کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے ترغیب دیں کہ سورہ اخلاص پڑھو. حدیث میں آتا ہے کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ رب العزت قبر کا عذاب اٹھا لیں گے. بیماری کے حد جو بیماری موت کا سبب بنتی، کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں. ہاں استنجا، بالکل استنجا کو کھیل سمجھنے والے عذاب قبر کثرت سے پایا جائے گا ان میں. یہ چیزیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدمی کی اصل کامیابی ہے کہ میری قبر میری جنت کا باغ بنے، اور یہی مومن کا اصل اعزاز ہے، اور یہ موت پر کھلے گا. کیا اللہ اکبر، اصل اعزاز دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. جو اعزاز حضرت معاویہ ابن معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، کہ ان کی جنازے پر 70,000 فرشتے آسمان سے آئے. یہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ مومن کی موت ایسے ہوتی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے پر 70,000 ایسے فرشتے آئے جنہوں نے کبھی زمین نہیں دیکھی تھی. اللہ کے نزدیک مومن کا مقام, وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن جب دین کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے ہم اس کی موت پر یہ جشن مناتے ہیں, ہم اس کی موت پر یہ خوش ہوتے ہیں. کیسے خوش ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کھود رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی جا رہی ہے پھوڑے سے, اور اندر سے جو مٹی نکل رہی ہے اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے, مشک. اور آپ کی زبان مبارک پر ایک ہی جملہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, مرد مومن کی قبر سے کیا ہی عمدہ خوشبو آ رہی ہے. فرمایا صحابہ سے کہ جلدی کرو ان کے تجہیز و تکفین اور غسل دینے میں. تھوڑی سی تاخیر کی, فرمایا جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئیں اور حنزلہ کی طرح انہیں بھی غسل دے دیں اور ہم ان کو غسل دینے سے محروم نہ ہو جائیں. جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے بنو اشہل کے سردار تھے, اپنا قبیلہ تھا, اور اپنے قبیلے کے بارے میں فیصلہ سنایا انہوں نے, بڑا عجیب فیصلہ, بہت سیرت میں دیکھیں یہ فیصلہ ان کا. جب وہ فیصلہ انہوں نے سنایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اے سعد خوشخبری ہو تمہیں, تم نے جو فیصلہ سنایا ہے اللہ نے یہی فیصلہ آسمان میں کیا. زخمی ہو گئے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا اور الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہے, بس میرے لیے آپ یہ دعا کر دیں اللہ اس زخم میں ایسی برکت دے کہ میں اللہ سے جا ملوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی, سعد بن معاذ نے دعا کی, اے اللہ اس زخم میں ایسی برکت دے کہ یہ زخم ذریعہ بنے تجھ سے ملاقات کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, دعا قبول ہوئی. حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی کے قریب میں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا, رات کا وقت ہے, ایک نوجوان مسجد میں سو رہا ہے, اچانک اس نے کچھ گرمی محسوس کی, دیکھا تو خون کے کچھ چھینٹے پڑے ہیں, دیکھا خون اس موقع پر, اور دیکھتے دیکھتے گیا تو حضرت سعد بن معاذ کے خیمے سے خون نکل کر بہ رہا. خیمے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا حضرت سعد بن معاذ انتقال کے قریب ہیں. زبان سے دو جملے, ہے کوئی میرا سلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے, ہے کوئی میرے مرنے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے. وہ نوجوان دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچا, دستک دی. کون؟ فرمایا بنو غفار کا ایک نوجوان ہوں, میں خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ سعد بن معاذ کی طبیعت خراب ہے اور وہ انتقال کے قریب ہیں, آپ کو یاد کر رہے ہیں اور سلام سنایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوان گھبراؤ مت, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے یہ خوشخبری مجھے دی ہے, انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے. کیا اطلاع دی؟ اے اللہ کے رسول, مدینے میں کس کا انتقال ہو رہا ہے؟ اللہ نے آسمانوں میں حکم دیا ہے کہ 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں جائیں ان کے, 70, اور مجھے یقین ہے کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نکلے اور سعد بن معاذ کے خیمے پر پہنچے, دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سعد بن معاذ نے وعلیکم السلام, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا فیصلہ سیرت میں دیکھیں, انہوں نے جو فیصلہ سنایا, اس قربانی پر اللہ یہ اعزاز دے رہے انہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا, فرمایا اللہ کے رسول میرا ہاتھ چھوڑ دیں, جہاں زخم ہے خون بہ رہا اپنا دست مبارک وہاں پر رکھ دیں. حضور اکرم صلی اللہ, بڑے بھاری جسم کے تھے, سعد بن معاذ کو اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں لیا. یہ وہ واحد صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپیٹ کے ان کی وفات ہوئی ہے. ایسا موقع کسی کو نہیں ملا کہ حضور کا سینہ ان کے سینے سے لگا ہوا اپنے آغوش میں لے لیے اور کہنے لگے, اے سعد اللہ تجھ سے راضی ہے, تیرے فیصلے سے اللہ راضی ہے, تم نے وہ کام کیا جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا, انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیے ہیں ان قریب پورا کریں گے. زبان سے کلمہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ, روح پرواز ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آغوش میں لیے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، صحابہ کو اطلاع ملی، رات کا وقت ہے، دوڑتے دوڑتے آئے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون، کپڑے جو ہے خون سے رنگی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں، ہمیں دے دیں. کہا نہیں. کئی دیر تک حضرت سعد بن معاذ کو اپنے آغوش میں، اپنی گود میں لیے رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے، اور گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو خون. فرمایا عائشہ، یہ خون سعد بن معاذ کا ہے اور یہ پاک خون ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو کر یہ نکلا ہے. کہنے لگے فوراً کپڑے بدلے، فجر کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز پڑھائی اور گھر میں پھر آئے. کہنے لگے اے عائشہ، کوئی چیز ایسی ہے گھر میں جس سے میں قبر کھودوں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ سعد کی قبر میں کھودوں. اور گھر میں کھدال جو پھاوڑا تھا وہ رکھا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیے بنفس نفیس جنت البقیع پہنچے، اور وہاں جا کر اپنے دست مبارک سے جو ہے قبر کھود رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے مدینے کا ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ان کی قبر کے اندر سے جو خوشبو مشکی نکلی نا، وہ ایک ایک مدینے کا ایک ایک فرد سونگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرد مومن کی خبر کیا عمدہ ہے، اس کے اندر سے کیسی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آتی ہے مومن کی قبر سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تیاری کرنے، اور حدیث میں آتا ہے جس ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک حجرے میں، ایک کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا. انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، باہر آ گئے، اندر داخل ہوئے، باہر آ گئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے باہر؟ فرمایا حجرے میں فرشتے اتنے کثرت سے بیٹھے ہیں کہ مجھے جانے کے لیے جگہ نہیں. فرمایا مدینے کی گلی گلی میں آج فرشتے ہیں. فرمایا آج مدینے میں عید ہے. جب جنازہ اٹھایا ان کا، جسم بھاری تھا، بڑا ہلکا جنازہ تھا، منافقوں نے مذاق اڑایا، دیکھو بھائی یہ تو ہلکا جنازہ ہے، کوئی مقام نہیں ان کا اللہ کے نزدیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تمہیں کیا پتا ہے، کندھے تو تمہارے ہیں، فرشتے اٹھا رہے ہیں. پنجوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ چلے ہیں، 70,000 فرشتے ان کے جنازے پر آئے، 70,000 فرشتے. حدیث میں آتا ہے ایک اور روایت، جب ان کا انتقال ہوا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے یہ خبر ملی کہ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، اہتز العرش بوفات سعد بن معاذ، اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا. یہ تعلق تھا اللہ کے عرش سے، اللہ سے تعلق. یہ باتیں غیب کی، یہ باتیں روحانیت کی، یہ ہمیں کھول کے بتائیں. ایک موت اس طرح بھی ہوتی ہے، جبکہ زندگی دین پر گزرے، جبکہ زندگی نبی کے طریقے پر گزرے، ہاں پھر اللہ پاک ایسی دینداری والی موت دیں گے کہ دنیا سے جائے گا اس کی خبر سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی، اور اس کے فرشتے میں، اس کے جنازے کی نماز میں فرشتے بھی اتریں گے. فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، جنت کی عمدہ خوشبوئیں اور وہاں کا کفن آئے گا. اللہ کرے ہمیں بھی ایسی دینداری والی موت نصیب فرمائے. بے دینی کی موت اللہ حفاظت فرمائے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالی نے دیندار کی موت کے جہاں پہ تذکرے کیے ہیں، بے دینی کے موت کے بھی تذکرے کیے. لیکن آدمی ڈرے، اگر آدمی اپنے کو دین سے بچاتا ہے، دین سے جی چراتا ہے، پھر اس کا انجام موت پہ کھلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بات ایسی ہے، ہاں یہ بات ایسی ہے کہ آدمی کو پتا نہیں ہے کہ کب اس کی موت آنے والی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یقینی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کفن کے ملنے میں شک ہے، لیکن موت میں کسی کی یقینی ہے، مرنا بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے پاس جانا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آدمی عقل مند وہی ہے جو تیاری کرے. الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، میری منزل یہ ہے. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. نادان، عاجز اور عقل نہیں وہ ہے جو خواہشات کی اتباع کرے، توبہ کی امید پر زندگی گزارے، گناہ کرتا رہے، اچانک موت کا وقت آ جائے، پھر اس کی ناکامی موت پر کھلے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہماری اور ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، ہم سب کی اللہ تعالی دینداری والی موت نصیب فرمائے. یہ تو اللہ نے بتا دیا، دیکھو یہ ایک موت یہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا راستہ بھی اللہ نے بتایا. اپنی زندگی کو دین سے سوارے، اسی لیے رمضان ہے، اسی لیے تہجد ہے، اسی لیے دعائیں اور اعتکاف ہیں کہ آدمی نیت کرے، اسی لیے بیانات ہیں، بیان سنا چلے گے نہیں، مختصر چند گنی چنی راتیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں، ہم اپنی زندگی کو بنانے کی نیت کریں۔ گزشتہ رمضان جو لوگ تھے وہ آج نہیں ہمارے ساتھ، آئندہ رمضان ایک سال گزرے گا، پتہ نہیں ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا مرحومین کی فہرست میں ہوگا۔ آدمی اس بات کو ٹال، یہ باتیں، یہ دین کی جو باتیں ہیں، قرآن کی باتیں، یہ ٹالنے کے لیے نہیں آتی، یہ تو فیصلے کے لیے آتی ہیں، مجھے فیصلہ کرنا ہے، مجھے کون سی موت مرنی ہے۔ دونوں موت قرآن پاک نے بتا دی، ایک یہ موت ہے جس کی موت پر فرشتے آ کر کہیں گے اللہ تخافو ڈرو مت، اللہ تحزنو غم مت کرو، ابشرو بالجنہ خوشخبری لے لو جنت کی، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کہاں تھے؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ان کو، کہتے ہیں ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، موت پر بھی رہیں گے، حشر کے میدان میں بھی رہیں گے، جنت میں تمہیں پہنچا کے رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہیں چاہے گا وہ ملے گا، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، جنت ایسی جگہ ہے مانگنا سوال کرنا بھی وہاں نہیں ہے، وہاں تو دل کی تمنا وہ چیز حاضر۔ نزلم نزلم، مہمان نوازی ہوگی، کس کی طرف سے؟ بن غفور الرحیم، بخشنے والے رحیم پروردگار کی طرف سے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو دینی زندگی بنائے، ہمارے انجام کو، ہمارے خاتمے کو اللہ تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں ایک سوال ہے، اعتکاف کے اوپر تھوڑا سا بیان کر دیں انشاءاللہ، ابھی تو وقت ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ کچھ اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ ہاں اعتکاف کل انشاءاللہ، اعتکاف اس میں کیا ہے؟ جی اعتکاف جو ہے، دیکھیں کچھ مسائل، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حج کا بیان عام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مجمع میں اکثر لوگوں پہ حج فرض ہوتا نہیں، جو چیز کسی پہ فرض نہیں ہوتی اس کو جو ہے نا ترغیب عام نہیں دی جاتی، اور جس پہ حج فرض ہو جاتا ہے اس کو براہ راست انفرادی طور پہ ترغیب دینا ہے۔ اب اعتکاف جو ہے مسنون عمل ہے، یہ جو ہے اس کے بارے میں عام طور پہ بیان ہو جائے الگ بات ہے، لیکن یہ اتنا ضروری مسئلہ نہیں، لیکن جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ان کا اعتکاف صحیح ہو۔ اعتکاف جو ہے ایک تو واجب اعتکاف ہے، جو رمضان کے علاوہ مثال کے طور پر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں ایک دن اعتکاف کروں گا، وہ واجب اعتکاف ہے، اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، وہ ایک دن اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ واجب اعتکاف۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا ہے، عشرہ چاہے دس دن کا ہو یا نو دن کا ہو، سمجھیں، عشرہ چاہے دس دن کا ہو یا نو دن کا ہو، آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے آ جائیں، اور آنے کے بعد مسجد کا جو احاطہ ہے، مسجد کا، اس احاطے میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ ضرورت کے درجے میں کچن میں چلے گئے، باتھ روم میں چلے گئے، ضرورت کے درجے میں، بہت زیادہ ضرورت ہوئی تو مسجد سے باہر جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے جو ہے مسائل پوچھ لینے چاہیے، لیکن عام طور پہ جو ہے اتنی ضرورت تو نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، خاص عورتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے، ازواج مطہرات آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ گھر کا جو وہ حصہ جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو گھر کا بالکل کونا ہوتا ہے، اس جگہ پر جو ہے عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، دس دن کا بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، سنت اعتکاف، ازواج مطہرات عشرے کا بھی اعتکاف کرتی تھی۔ گھر میں اگر عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں تو بس اعتکاف کے معنی ہے کہ ہم اللہ کے در پہ پڑے ہیں، ہم اللہ سے مغفرت لینے والے ہیں، پورے علاقے کی نمائندگی کی طرف سے ہم بیٹھے، آدمی اپنے اکیلا نہیں بیٹھتا بلکہ پورے علاقے کا نمائندہ بن کر وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ پورے علاقے والوں کے لیے مانگتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جو ہے نا، جب ہمارے گھر میں عورتیں اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ ان کا جو ہے خیال رکھنا ہے، کھانے کا وقت آئے تو انہیں، جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی صاحبہ ہیں انہیں جو ہے ڈائننگ ٹیبل میں لے کے جا کے بیٹھ جائیں کھانے کے لیے، ایسا نہیں، بلکہ کھانا انہی کے پاس لے جائیں اور وہیں بیٹھ کے کھا لیں، سمجھیں۔ اگر کچن میں کھانا کھاتے ہیں انہیں کچن میں نہ بلائیں بلکہ ہم خود ان کے پاس جا کے بیٹھ کے کھائیں, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ان سے جو ہے سب کچھ بات چیت کر سکتے ہیں, لیکن کھانا ہوئیں وہ جو ہے ضرورت کے درجے میں آئے چلے گئے. ایک مسئلہ آج آیا تھا, عورتیں اپنے اعتکاف کی حالت میں کھانا پکا سکتی ہیں یا نہیں, برتن صاف کر سکتی ہیں یا نہیں, بلکہ ضرورت کا درجہ ہے اپنے لیے تو خود جائیں صاف کر لیں آ جائیں, ورنہ جہاں پر اعتکاف میں جس جگہ بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھنا ہے اور وہیں تلاوت ذکر دعا اور آرام سب کچھ وہیں پر ہے. تیسری جو اعتکاف کی قسم ہے وہ سنت نہیں بلکہ نفل ہے, مستحب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عشرے سے کم کا ہے, وہ عشرے سے کم, ایک منٹ سے لے کر عشرے سے کم تک. مسجد میں جب بھی داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں, جب بھی داخل ہوں جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ہے. ہاں اگر کسی کو ارادہ ہے کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا ہے کر سکتے ہیں ایک دن کا اعتکاف کہ مستقل تاخراتوں میں, لیکن یہ اعتکاف نفل شمار ہوگا سنت شمار نہیں ہوگا. جی اور کوئی مسئلہ ہے پوچھ لیں. اعتکاف عورتیں مسجد میں نہیں, عورتوں کی مسجد گھر ہے. جی عورتوں کی مسجد جو ہے گھر ہے, عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی. جی عورتوں کی مسجد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نماز پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا, اس مسجد سے, کون سی, ایروینگٹن کی نہیں, مسجد نبوی کی, اس مسجد سے 50 گنا زیادہ بہتر ہے. تو مسجد نبوی میں جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر ہے. اگر عورتیں آ رہی ہیں تو پردے کے ساتھ آئیں, لیکن اعتکاف نہیں, اعتکاف عورتیں گھر میں کرنا ہے. جی اعتکاف میں جو ہے جی جتنی نفل عبادتیں نافلہ ہیں, نفل روزہ ہو, یہ جتنے یہ جو ہے نا اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے, اس میں شوہر کی, ورنہ جو ہے پھر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے بعد میں مسائل کھڑے ہوتے. جی چلیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں انشاءاللہ. اور کوئی بات ہے تو جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں انشاءاللہ انفرادی طور پر پوچھ لیں. کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے مغفرت کا آخری عشرہ. مغفرت پر ایک حدیث میں سنا دوں آپ کو انشاءاللہ, بڑی قیمتی حدیث ہے کیونکہ یہ عشرہ مغفرت کا ہے, اور یہ کام یہ حدیث جو ہے نا زندگی بھر کرنے کی ہے اور روزانہ کرنے کی ہے. کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ثواب. ایک کام یہ کرنا ہے, حدیث پہلے سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے پاس ہمارے نامۂ اعمال پہنچتے ہیں, نامۂ اعمال پہنچتے ہیں نا کب کب, صبح میں پہنچتے ہیں شام میں پہنچتے ہیں, جب نامۂ اعمال پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نامۂ اعمال کو دیکھتے ہیں, اس نامۂ اعمال میں شروع دن اور آخر دن میں اگر استغفار ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ شروع دن میں اور آخر دن میں استغفار ہے, ہو سکتا ہے درمیان میں گناہ ہو, اللہ اسے معاف کر دو. شروع دن اور آخر دن, اٹھتے ہی استغفار اور سوتے ہوئے بستر پہ جاتے ہی استغفار. دیکھیں نا شروع میں جو کیا کہتے ہیں ابتدا اور انتہا استغفار سے ہو, درمیان میں جو بھی ہوگا اللہ اسے جو ہے اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. کتنا مختصر, اللہم اغفر لی, لمبا بھی استغفار نہیں, اٹھے اللہم اغفر لی کہہ دیا, سوتے ہوئے اللہم اغفر لی, رب اغفر لی, استغفر. کتنا جو اعمال نامہ ہمارا اللہ کے پاس پہنچے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ تو پوری سیل ہے, اور شروع میں جو سیل لگی ہوئی ہے استغفار کی, اور آخری میں جو سیل لگی ہوئی اللہ کو بہت پسند ہے استغفار, اور استغفار جو ہے صرف بندوں کو ملا ہے, فرشتے بھی استغفار نہیں کرتے. آپ کو بتائیں فرشتے ذکر کرتے ہیں تسبیح کرتے ہیں, استغفار نہیں کر سکتے, وہ گناہ ہی نہیں کر سکتے تو استغفار کیا کریں. لیکن وہ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں معلوم, آج ہی ہم پڑھے سورہ مومن کی آیت, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. وہ استغفار ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں, اے اللہ انہیں معاف کر دے, اے اللہ انہیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, یہ صرف بندے ہی کہتے ہیں. چلیں اللہ تعالی ہم سب کو معاملہ کی طرف. سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك بالجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اے اللہ ہم بڑے محتاج ہیں, اے اللہ ہم بڑے سیاہ کار ہیں, خطا کار ہیں, ہماری تنہائیاں سب کچھ تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں, کوئی چیز تجھ پر چھپی ہوئی نہیں. اے اللہ تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو رحیم ہے, تو تواب ہے. اے اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے, اے اللہ تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت معافی ہے, گناہ کرتے کرتے اے اللہ تھک گئے, توبہ کرتے کرتے اے اللہ توبہ ہم نے کئی مرتبہ توڑی ہے. اے اللہ ہر مرتبہ ہم توبہ کیے, گناہ کیے, توبہ کیے, گناہ کیے. اے اللہ ہمیں آج معاف فرما کہ آج مبارک آخری رات ہے مغفرت کے عشرے کی. اے اللہ ہمیں معاف فرما, ہمارے والدین کو معاف فرما, ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما, ہمارے دوستوں کو معاف فرما, پوری امت کو معاف فرما, زندوں کو اور مرحومین کو معاف فرما. اے اللہ اگر تم معاف کر دے تو اے اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. قارون جیسے آدمی کو تو نے کہا تھا کہ وہ بھی ایک مرتبہ اگر معافی مانگتا تو تو اسے معاف کر دیتا. اے اللہ ہم تجھ سے ہاتھ اٹھا کر معاف بھی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں مغفرت فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. اے اللہ ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرما, ہمیں نیک اور سعید لوگوں میں بنا دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی موت آنے والی ہے. اے اللہ موت پر ہماری کامیابی اور ناکامی کھلتی ہے. اے اللہ ہمیں ہمارے انجام کو درست فرما, خاتمہ بالخیر فرما. موت کا وقت آئے تو عید عطا فرما. اے اللہ اس دن کو عید کا دن بنا دے. اے اللہ اس دن کو عید کا دن بنا دے. اے اللہ ہماری موت کے دن اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, رحمت کے کرم کے فیصلے فرما. زبان پر اپنے فضل سے کلمے کو جاری فرما, زبان پر اپنے فضل سے کلمے کو جاری فرما. اے اللہ رحمت والے فرشتوں کو اے اللہ ہماری طرف متوجہ فرما. ملک الموت کا جو معاملہ ہے وہ شفقت والا معاملہ فرما. قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب جن اسباب سے آتے ہیں ان چیزوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, جہنم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے عذابات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رحمت والی ہوائیں اور بارشیں عطا فرما. پوری امت پر, انسانیت پر رحم کے کرم کے عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں اور عبادتیں ہو رہی ہیں, بہت کمی ہے اخلاص کی, بہت کمی ہے اس میں. اے اللہ اخلاص کی, صفات کی, اے اللہ تقوی کی. اے اللہ محض اپنا کرم, اپنا رحم شامل حال فرما کر انہیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں زندگی میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ زندگی میں برکتیں نصیب فرما, عافیت والی, عزت والی روزی اور برکت نصیب فرما, صحت نصیب فرما. اے اللہ کل سے مبارک عشرہ تاخ راتیں شروع ہو رہی ہیں, شب قدر تو نے اے اللہ چھپائی ہے. اے اللہ ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں شب قدر سے محروم نہ فرما, ہمیں شب قدر نصیب فرما. اے اللہ رحمت والے فرشتوں کا اے اللہ مصافحہ نصیب فرما, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مصافحہ نصیب فرما. اے اللہ وہ سکینت نصیب فرما, وہ رحمت نصیب فرما. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما, ان کے لیے راستے کشادہ فرما. اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما, ان کے اعتکاف کو اور جہاں جہاں دنیا میں بیٹھے ہیں اعتکاف کو تیرے در پہ آئے ہیں, اے اللہ ان کو ذریعہ بنا کر پورے عالم میں رحمت کی, مغفرت کی اے اللہ ہوائیں اور ہدایت کی ہوائیں پھیلا دے. اے اللہ ہماری اس آخری عشرے کو قبول فرما, عبادت میں, تلاوت میں, ذکر میں دے اللہ زیادہ سے زیادہ ہمارا شوق بڑھا دے. اے اللہ رغبت پیدا فرما, ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.